بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ناول پیش خدمت ہے خون ریز تصادم، جسے آپ کے لیے تحریر کیا ابن صفی نے، آواز علی عدنان کی اور پیشکش ہے محمد اظہر کی. یہ ناول 3 سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، عقابوں کے حملے. نمبر 2، پھر وہی آواز. اور نمبر 3، خون ریز تصادم. تو آئیے اب ناول سنتے ہیں، خون ریز تصادم پارٹ 1.
بھورے رنگ کی ننگی چٹانے چمکیلی دھوپ میں تپ رہی تھی اور گرم ہوا کے جھونکے ہیلی کاپٹر کو جہنم بنا دے رہی تھی. ہیلی کاپٹر شمالی مغربی سرحد پار کر کے پڑوسی ملک کی حدود میں داخل ہو چکا تھا. اس میں پائلٹ اور اس کے خوفناک چہرے والے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. جس کی پلکیں گویا جھپکنا ہی نہیں جانتی تھی. اس کی ناک دھبی اور موٹی تھی اور منہ بل کھا کر اس طرح تھوڑی پر جھکائی تھی کہ دہانہ غائب ہو کر رہ گیا تھا. پائلٹ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اسے تو بس اس کو ایک معینہ جگہ پر اس طرح اتارنا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ بھی نہ کرنا پڑے. آپ تیار ہو جائیے، پائلٹ نے سوچ کر کہا اور خوفناک چہرے والے نے سر کو تسلیمی بندس دی. اس کے جسم پر خاکی پتلی اور خاکی بشرٹ تھی اور شانوں سے دو تھیلے کراس کیے ہوئے لٹک رہے تھے. اس نے تھیلوں کو ٹھیک کیا اور سنبھل کر بیٹھ گیا. وہ سامنے والی پہاڑی جس پر ایک سفید چٹان نظر آ رہی ہے. پائلٹ پھر کیوں تھا، میں سیڑھی لگانے جا رہا ہوں. خوفناک چہرے والے دروازے کی طرف بڑھ رہا گیا تھا. ہیلی کاپٹر سفید چٹان کے اوپر معلت ہو گیا اور سیڑھیوں سے چھوٹی ہوئی لٹکنے لگی. وہ سیڑھی سے اس چٹان پر اتر گیا. ہیلی کاپٹر پھر حرکت میں آ گیا تھا اور لمبا چکر لے کر اپنے مستقر کی طرف پرواز کر گیا تھا. خوفناک چہرے والے چٹان سے اتر کر کے ایسی جگہ تلاش کرنے لگا ادھر دھوپ سے بچ سکتا، لیکن اسے مایوسی ہوئی. اس نے گھڑی جیسی 1:30 بجا تھا اور وہ 2 بجے سے پہلے متعلقہ آدمی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا. وہ دھوپ میں جھلستا رہا اور جیسے تیسے آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا. اس نے 609 کا ٹرانسمیٹر نکالا، اس کا سوئچ آن کر کے آہستہ آہستہ کہنے لگا، ہیلو آکائی شمس، ہیلو 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 آکائی شمس، آکائی شمس شام. بس اگن ٹرانسمیٹر سے آواز آئی، ہیلو کون ہے؟ Y3 جواب دیا گیا، میں بتائی ہوئی جگہ پر موجود ہوں. اوکے وہیں ٹھہرو، آواز آئی. اسے سوئچ آف کر کے ٹرانسمیٹر تھیلے میں ڈال لیا اور دوسرے تھیلے سے پانی کی بوتل نکال کر ہونٹوں سے لگا لی. 2-3 لمبے گھونٹ لیے، ڈھکن بند کر کے بوتل پھر تھیلے میں ڈال لی. آسمان پر کہیں کوئی ہلکا سا بھی بادل کا ٹکڑا نہیں دکھائی دیا اور نیچے پتھر تپ رہے تھے. اس نے ایک جگہ بیٹھنے کی کوشش کی اور پھر اسل کر کھڑا ہو گیا. کھڑے ہی رہو تو بہتر ہوگا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑایا. تھوڑی دیر بعد بائیں جانے سے کسی وزنی گاڑی کے انجن کی آواز آئی اور وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگا تھا. آواز بتدریج قریب ہوتی جا رہی تھی، پر ایسا معلوم ہوا جیسے انجن بند کر دیا گیا ہو. وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا. سفید چٹان کے پیچھے منظر میں بالکل تصویر معلوم ہو رہا تھا. کچھ دیر بعد بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے تسلیم کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کے دستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. قدموں کی چاپ قریب ہوتی جا رہی تھی، پھر جیسے نصیب سے آنے والے کا سر ابھرا، بدسورت آدمی کی تسلیم کی جیب سے فائر ہوا. گولی ٹھیک پیشانے پر بیٹھی تھی. شکار آواز نکالے بغیر نیچے لڑکتے چلا گیا تھا. خوفناک چہرے والے چٹان کے سرے پر پہنچ کر اپنے کارنامے کے انجام کو توجہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. اس کی انگلی سوراخ کو ٹوٹولی جا رہی تھی پتلون سے ہو گیا پتلون میں ہو گیا تھا. لاش کی مسطح زمین پر پہنچتے ہی وہ نسوٹ میں اترنے لگا. لاش کے قریب ایک جیپ کھڑی نظر آئی. وہ لاش کی جامع تلاشی لینے لگا اور پھر اسے وہ چیز مل گئی جس کے ملنے کی توقع پہلے ہی سے تھی. یہ کسی چمکدار دھات کا ایک چھوٹا سا مسلس تھا جس کی دونوں اطراف سے بے شمار چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک انگریزی حرف ایل چندہ تھا. اس نے وہ مسلس جیب میں ڈال لیا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا. کنجی اگنیشن میں موجود تھی. اس ٹرین کے سامنے بیٹھ کر اس نے پھر ٹرانسمیٹر نکالا اور سوئچ آن کر کے بولا، ہیلو آکائی شمس، ہیلو Y3 کالنگ، ہیلو Y3 کیا رہا؟ کام بن گیا، اب میں اس ٹرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. خوب مشرق کی طرف چلتا ہوں، سڑک ڈیڑھ سرلائن کے فاصلے پر ہے. سڑک پر تمہارا رخ شمال کی طرف ہونا چاہیے، اوور اینڈ آل. بس ہیرت آدمی نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر کے انجن اسٹارٹ کیا اور جیپ حرکت میں آ گئی. سڑک پر پہنچ گئے، اس نے گاڑی کو شمال کی طرف موڑ دیا تھا. سڑک بڑی دشوار گزار تھی. ڈرائیونگ کی طرح سے بھی غلطی سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ کسی ماہر ڈرائیور کی طرح بڑی لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا. ٹھیک تیسرے میل پر ایک آدمی بیچ سڑک پر ہاتھ اٹھائے کھڑا نظر آیا. جیپ کی رفتار کم ہو گئی تھی، اس کے قریب پہنچ کر وہ رکی گئی تھی. آکاش چند وہ گاڑی کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، بدسورت آدمی نے دوسری طرف سے دروازہ اس کے لیے کھول دیا. اس نے گاڑی میں بیٹھتے وقت بدسورت آدمی کا تنقیدی جائزہ لیا تھا. وہ خود بھیڑ مل کا ایک بھاری بھرکم آدمی تھا. سر کے وسطی حصے کے بال غائب تھے اور دونوں کنکٹیاں بالکل سفید تھی. گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی. آکائی سنس کی نظر اس کی پتلون کے سراخ پر جمی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد اس نے کھنکھار کر اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو مناسب نہیں معلوم ہوتا. اور اس کی کھوپڑی کے سوراخ کے بارے میں کیا خیال ہے آقا شم؟ بدپور آدمی نے بھدا سا چہکا لگایا، میرا نام شمس نہیں ہے، وقتی طور پر یہ نام استعمال کیا گیا تھا، تم مجھے علی نقی کہہ سکتے ہو، شکریہ، میں وائی تھری کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ علی نقی کچھ نہ بولا، گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہی، غالباً وہ متوقع تھا کہ علی نقی اس سلسلے میں اسے کچھ ہدایت دے گا، لیکن وہ خاموش ہی رہا، مگر کچھ فاصلہ طے ہو جانے کے بعد بولا، اب دہنی جانب موڑ لو، سڑک نہیں ہے لیکن راستہ ناقابل گزر بھی نہیں ہے۔ جیپ بائیں جانب مڑ کر ناہموار راستے پر پھسلنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس سفر کا اختتام ایک چھوٹی سی عمارت کے قریب ہوا تھا۔ وہ دونوں جیپ سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ کیا تم غسل کرنا پسند کرو گے؟ علی نقی نے اس سے پوچھا تھا۔ یقیناً، اور پھر اب اس لباس سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ علی نقی نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا اور پرتفکر لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے تمہارے ناپ کا بھی کوئی سوٹ نکل ہی ہے، میں دیکھتا ہوں، بہرحال چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ کھانے کی میز پر ملے تھے۔ وائی تھری کے لیے جو لباس مہیا کیا گیا تھا اس کی جسامت کے لیے قطعی موضوع نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کل تک کسی لباس میں رہنا پڑے گا، علی نقی نے کہا۔ وائی تھری نے لاپرواہی کے کھانے کو گندش دی اور بڑے اندماج سے کھانا کھاتا رہا۔ کیا تم اس آدمی کو مار کر مطمئن ہو؟ علی نقی نے کچھ دیر بعد سر اٹھائے بغیر سوال کیا۔ اور جنرل کو بھی مطمئن کر دوں گا، جنرل سے رات کو ہی ملاقات ہو سکے گی، وہ آدمی جنرل ہی کا بھیجا ہوا تھا، لیکن مجھے علم تھا کہ اسے تمہارے ہاتھوں مارا جانا ہے۔ علی نقی، میرا خیال ہے تم غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرو، کیا کبھی تم نے عشق کیا ہے؟ عشق؟ علی نقی چونک کر سے دیکھنے لگا، جیسے اس بے تکلفانہ سوال نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا ہو۔ ہاں ہاں، وائی تھری پلیٹ سے نظر ہٹائے بغیر سر ہلا کر بولا، بہتر ہے ایسے بھی ہیں جنہیں مرتے دم تک عشق کرنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ابھی ذاتیات سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے، یہ ایک ایسا ذاتی سوال ہے جسے کھل کر اچھا اچھالا جاتا ہے، حافظ، خیام، حتیٰ کہ شادی تک اس سے باز نہیں رہے، چیخ چیخ کر اپنے عشق کی داستانیں سناتے ہیں۔ بہت خوب، تم ادبی جوک بھی رکھتے ہو، علی نقی کے لہجے میں حیرت تھی۔ قطر کرنا تو میں نے شاعروں ہی سے سیکھا ہے، بدلا سنجیدہ معلوم ہوتے ہو، اس حد تک دنیا کے دوسرے ہنسنے لگے۔ باہر آئی کہ رات کو بھی یہاں ایسا ہی موسم رہتا ہے، ہر جگہ ہی کمبل کے بغیر تم سو نہیں سکو گے، یہ اچھی بات ہے ورنہ میں صبح تک آدھا بھی نہ رہ جاتا۔ کھانے کے بعد تم غالباً آرام کرنا پسند کرو گے، رہنے دو ورنہ تم پر ایک سلیپنگ سوٹ کی فکر پڑ جائے گی۔ علی نقی جھونک رہا انداز میں ہنس کر بولا، نہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، وہ تو ہر قسم کا چل جاتا ہے، میں سلیپنگ سوٹ ذرا سلیقے کا پہنتا ہوں کیونکہ میرے خوابوں میں عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ ہم واقعی تم دلچسپ آدمی ہو، رات کو ایک لمبی سی سیاہ رنگ کی کار اس عمارت کے سامنے رکھی تھی اور اس پر سے ایک دراز قد اور وجیہ آدمی اترا تھا۔ سیاہ سوٹ میں اس کی شخصیت بہت ابھری ابھری دکھائی دیتی تھی، عمر 50 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ علی نقی پشتینی غلاموں کے انداز میں اس کی پیشوائی کو دوڑا تھا، پھر وائی تھری کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جنرل نے علی نقی کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا اور وائی تھری پر تفصیلی نظر ڈالتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ۔ شکریہ، وائی تھری سامنے علی کرتے ہوئے بیٹھتا ہوا بولا، سفر یقیناً تکلیف دہ ثابت ہوا ہوگا، جنرل کا لہجہ بے حد نرم تھا، نہیں بخیر سے بھی تمام ہوا، اس لیے تکلیف دہ نہیں کہا جا سکتا۔ تمہارے سربراہ نے سازش کا پتہ لگا کر بڑا کام کیا، وائی تھری نے سر کو اس باتی جملے کی چلنے میں خاموش رہا، پھر بولا، اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تمہیں یہاں صرف کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جنرل کے لہجے میں کسی قدر ناگواری تھی، اب یہ معلوم کرنا بھی کام کا جز بن گیا ہے۔ میں نہیں سمجھا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت تھی۔ دشمن کا ایک ایسا ایجنٹ جسے میرا کوئی آدمی قتل کرنے پر تیار نہ ہوتا، بڑی عجیب بات ہے۔ کچھ بھی نہیں، تم صرف اپنے کام سے کام رکھو، بہت بہتر جناب، میں اس شخص کا نام اور پتہ بتائے دیتا ہوں جو اسلحہ والی سازش میں ضرور شریک رہا ہوگا۔ بائی تھری خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ آقا جواد حیدر کہلاتا ہے، اپنے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اگر میرے اور تمہارے ملک کے تعلقات خراب کرانے میں اس سے کامیابی حاصل ہو جائے تو ایک بڑی طاقت کی آنکھوں کا تارہ بن جائے گا، جو آپ براہ راست اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جہاں کون وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ سکتا ہے، اس پر بھی نظر رکھو کہ اس کے خلاف کوئی بات کہی جا سکتی ہے، اس کے خلاف اگر ہم کوئی ثبوت فراہم بھی کریں تو اس کی پذیرائی نہ ہوگی۔ میں سمجھ گیا، وائی تھری سر ہلا کر بولا، لیکن پھر عرض کروں گا کہ میرے ہاتھوں مارے جانے والے، ٹھہرو، جنرل ہاتھ اٹھا کر بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ آقا جواد حیدر کا خاص آدمی تھا اور کرنل کا عہدہ رکھتا تھا، سب جانتے تھے کہ وہ جواد حیدر کا آدمی ہے، تو جواد حیدر کا علم نہ ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، نہیں میں نے اسے اچانک بھیجا تھا اور خود اس کی نگرانی کی تھی، وہ سیدھی راہ جاتا ہے یا منزل پر پہنچنے سے پہلے ادھر ادھر بھٹکتا بھی ہے، وہ صرف آقا جواد حیدر کا آدمی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ زیرو لینڈ والی تنظیم سے تو واقف ہی ہوں گے، جب میں چونک پڑا اور وائی تھری کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ہاتھوں مارا جانے والا زیرو لینڈ کا بھی ایجنٹ تھا۔ نہیں، جنرل کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، تم کسی طرح ثابت نہ کر سکو گے۔ دو سو دس کے فاصلے سے بھی معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ زیرو ون کا ایجنٹ ہے. وائی تھری نے وہی چمکدار مسلح گیٹ سے نکال کر جنرل کے سامنے ڈال دیا جو مقتول کے پاس سے برامد ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ جنرل اسے چٹکی سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا. زیرو نائن کے ایجنٹ آپس میں ایک دوسرے کو اسی کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. یہ بھی اتفاق ہے کہ قدرت نے زیرو نائن پر ریسرچ میرے محکمے کے سربراہ کی قسمت میں لکھ دی ہے. مجھے علم میں سن چکا ہوں, جنرل سے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا. اگر میں زیرو نائن کا ایجنٹ نہ ہوتا تو میں بے درد اس پر فائر نہیں کر سکتا تھا. یہ چیز اس کی جیب میں رہی ہوگی, پھر تو میں پہلے سے کیوں کریں ہو سکا ہوگا. میرے پاس اس کی شناخت کرنے والا آپریٹر موجود تھا جو دو سو گز کے فاصلے سے اس نے مجھے اس کی موجودگی کی اطلاع دے دی تھی. ہاں تم گئے, کیا تم مجھے وہ بھی نہ دکھاؤ گے؟ یقیناً آپ اس کا تجربہ کر سکیں گے. وہ پھر انہیں ہاتھ بڑھا کر اس کا مسلس لیتے ہوئے کہاں پھر اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا. اسے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیجیے اور جسم کے ساتھ لگائے رہیے گا. جب میں ڈبیا کے ہاتھ سے لے کر بولا, ارے اس میں جھنجھناہٹ کیسی ہے؟ اس مسلس کی وجہ سے اگر میں اسے دو سے دس سے آگے لے جاؤں تو جھنجھناہٹ خود بخود ختم ہو جائے گی. اچھی بات ہے آپ اسے ہاتھ میں پکڑ رہی ہے, میں مسلس کو باہر لے جا رہا ہوں. پھر میں عمارت سے باہر نکل کر اندازن ڈھائی سے دس کے فاصلے پر چلا گیا تھا. کمرے میں واپس آیا تو جنرل کو بے چینی سے پہل کے پایا. بہت ہی کمال ہے, کمال ہے, وہ اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا. کچھ دیر کے لیے تو جھنجھناہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی. لائے یہ وائی فری آپریٹر کی واپسی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا. جنرل نے آپریٹر واپس کرتے ہوئے کہا, خوش آمدید میرے دوست, اب شاید ہماری پریشانیاں رفع ہو سکیں. میری یقین ہے کہ اس کام کے لیے تمہارے سربراہ نے موضوع آدمی کا انتخاب کیا ہے. شکریہ. وائی فری نے خوش لہجے میں کہا. اب سین یہ ہے کہ جنرل نے پرتفکر لہجے میں کہا, تم دو دن یہاں تنہا قیام کرو گے, ابھی نسیم میرے ساتھ واپس جائے گا. میرے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا؟ وائی فری نے جنرل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. میں اس کرنے بحران کی لاش دریافت ہو جانے کے بعد ہمیں بے حد محتاط رہنا پڑے گا. بہت بہتر, کل شام تک تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آئندہ کیا کرنا ہے. اوکے سر. ابھی نسی جیت کر رہے ہیں, وہ نمبر تبدیل کر رہا ہے, یہاں واپس مقدار میں موجود ہے. کھانے پینے کی بھی تکلیف نہ ہوگی, کون سی پیتے ہو؟ ٹھنڈے پانی اور کافی کے علاوہ کچھ نہیں پیتا. کمال ہے, جنرل نے پھر اسے تحسین آمیز نظر سے دیکھا اور بولا, یہاں واٹر کول انجن والی ایک موٹر سائیکل بھی موجود ہے, ضرورت پڑنے سے اسے بھی استعمال کر سکتے ہو. بہت بہتر جناب, وائی فری نے آہستہ سے کہا. انڈیا آباد کی ایک محل نما عمارت کے کمپاؤنڈ سے لمبی سی گاڑی نکل کر وسطی صحرا پر تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی نظر آئی. اسے ایک باوردی ڈرائیور چلا رہا تھا جس نے مجھے سڑک پر وقار آدمی کچھ دا سے ٹیک لگائے رونق آمیز انداز میں بیٹھا سگار کے کش لے رہا تھا. عمر 50 سے 60 کے درمیان رہی ہوگی. چہرے کی تازگی اس عمر میں بھی قوا کی غیر معمولی مضبوطی کا اعلان کر رہی تھی, اور پتلے ہوش کے ساتھ بھاری جبڑے آنکھوں میں پائے جانے والی شفافی ہم آہنگی کا مظاہرہ کر رہے تھے. اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان شیشے کی دیوار ہائی تھی اور وہ ڈرائیور کو آڈیشنل پائپ کے ذریعے ہدایت دے رہا تھا. کچھ دیر بعد گاڑی شہرائے بند سے اتر مڑ گئی. یہاں زیادہ تر بڑی عمارتیں نظر آ رہی تھیں لیکن گھنی آبادی نہیں تھی, اور عمارتیں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر بنائی گئی تھیں. یہاں بھی اس نے ڈرائیور کو کچھ ہدایت دی تھی. دفتر گاڑی بائیں جانے والی ایک عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی. کورٹ میں پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا. وہ گاڑی سے اترا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھا. خبر دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کہا, لیکن شاید وہ مکفل تھا. اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور پھر آن کی آن میں غائب بھی ہو گئے. ہاتھ ابھر اٹھا کر اس نے کال بیلٹ کے بٹن پر انگلی رکھ دی. پھر دروازہ اتنی جلد کھلا تھا جیسے اس کے کسل کا تعلق کچھ بٹن ہی سے رہا ہو. وہ اندر داخل ہوا لیکن راہداری میں کوئی موجود نہیں تھا. دروازہ بند کر کے وہ راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا. پھر ایک جگہ رک کر بائیں جانب مڑا اور سامنے والے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا. اس کمرے میں ایک بہت بڑے ایکویریم کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, جس میں تقریباً 4 فٹ لمبی ایک بام مچھلی تیرتی پھر رہی تھی. وہ اس ایکویریم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا. بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بام مچھلی اس کے لیے کسی تبرک کسی حیثیت رکھتی ہو. اچانک ایکویریم میں سے آواز آئی, میں بہت تھکا ہوا ہوں, فی الحال مجھے آرام کی ضرورت ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل بہرام کل سے غائب ہے, اس کے سلسلے میں تشویش ہو گئی ہے. کون کرنل بہرام؟ میرا آدمی جو انٹر سروسز انٹیلیجنس میں تھا. وہ اچھا, میں سمجھ گیا. تو پھر کیا کہتے ہو؟ آواز آئی, مجھے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. فی الحال وہاں صرف وہی ایک ایسا آدمی تھا, اس کی عدم موجودگی میں آپ کو وہاں کے حالات سے باخبر نہ رکھ سکوں گا. اسے میں دیکھ لوں گا, آواز آئی, لیکن تمہیں یہاں غیر ملکیوں کے داخلے پر نظر رکھنی ہے. اسلحے والی اسکیم کی ناکامی کے بعد اس کا امکان ہے کہ تم غالباً سمجھ گئے ہوگے. میری پریشانی کا باعث یہی ہے, فکر نہ کرو, یہ میری ذمہ داری ہے. میں تمہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں, آواز آئی. شکریہ جناب, بس اب جاؤ, مجھے نیند آ رہی ہے. اس نے بام مچھلی کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور عمارت سے نکلتا چلا آیا. تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی پھر اس عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی جہاں سے روانہ ہوا ہو کر بام مسلے والے عمارت میں پہنچی تھی. تین باورچی خادم گاڑی کی طرف لگتے، کسی نے گاڑی کا دروازہ کھولا، کسی نے اسے ہیڈ اور خرید اس سے لے لی. پھر وہ برآمدے کے زینے پر چڑھ رہا تھا کہ بائیں جانب سے چوتھا خادم نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں چاندی کی ٹرے تھی جس پر کسی کا وزٹنگ کارڈ رکھا ہوا تھا. اس نے وزٹنگ کارڈ اٹھا کر دیکھا اور پھر نشست کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس طرح کارڈ پیش کیے جانے کا یہی مطلب تھا کہ جو کوئی بھی وہ فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہے یا کوئی بہت ہی اہم خبر لایا ہے. وہ نشست کے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں اس کے منتظر شخص نے آگے بڑھ کر اسے اس طرح تعظیم دی جیسے اس کا گھر خرید ہو. کیا بات ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا. بری خبر ہے آکائی، ہمت نہیں پڑتی، کہو، تکلیف کی ضرورت نہیں. کسی نے کرنل بہرام کو گولی مار دی. کیا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. ہاں آکائی، اس کی لاش ڈائریکٹریٹ جنرل پہنچ گئی ہے. لاش کہاں ملی تھی؟ سرحد کے قریب ایک سفید چٹان والی پہاڑی ہے، اسی کے دامن میں کسی چرواہے نے دیکھی تھی. اچھا اچھا، اس نے ویسے گدگی کے ساتھ کہا. یہ بتاؤ، اس کے پاس سے کیا کیا چیزیں برامد ہوئی ہیں؟ ایک پرس جس میں کچھ رقم تھی اور شناخت نامہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پرس سے رقم کے علاوہ کیا برامد ہوا تھا؟ اور تو کچھ بھی نہیں. اچھی بات ہے، وہ داہنے ہاتھ کو مٹھی بھونک کر بولا. جب بعد ہو کر دیکھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے. ہاں سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور بس. دوسرے آدمی احترامن جھکا تھا اور کمرے سے نکل گیا تھا. تھوڑی دیر بعد آکائے جواد حیدر کی گاڑی دوبارہ کمپاؤنڈ کے فاٹک سے نکلی تھی، لیکن اب وہ خودی سے ڈرائیو کر رہا تھا. چمکیلی دھوپ دور تک پہاڑیوں پر پھیلی ہوئی تھی. وائی تھری صبح سے سڑک کے قریب والی چٹانوں میں چھپا بیٹھا تھا. اس نے ادھر سے ملٹری کی گاڑیاں گزرتی دیکھی تھی، پھر سفید چٹان والی پہاڑی کی طرف سے ان کی واپسی کا بھی نظارہ کیا تھا. جب وہ کرنل بہرام کی لاش علی آباد لے جا رہے تھے، ان کی واپسی کے بعد وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا تھا اور واٹر کول انجن والے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سفید چٹان والی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا. سڑک انسان بھرے کی منزل مقصود تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ موٹر سائیکل کو خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا رہا تھا. موٹر سائیکل کو ایک جگہ چھپا کر سفید چٹان والی پہاڑی کے آس پاس ہی اپنے لیے کوئی مناسب کی جگہ تلاش کرتا رہا. اسے یقین تھا کہ لاش سے اولیا آباد پہنچتے ہوئے وہ لوگ حرکت میں آ جائیں گے جن کے لیے کرنل بہرام اپنے ملک سے غداری کا مرتکب ہوتا رہا تھا. کرنل بہرام کے پاس سے برامد ہونے والے زیرو لینڈ والوں کا شناختی نشان مسلس اسے جنرل سے واپس لے لیا تھا اور اس وقت بھی وہ اس کی جیب میں پڑا ہوا تھا. تقریباً چار گھنٹے تک وہ پہاڑی کے قریب کی چٹانوں میں چھپا رہا تھا اور اپنے اندازے کی غلطی پر افسوس کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کسی وزنی گاڑی کی آواز سنائی دی. ایک بڑا سا ٹرک تھی کسی جگہ آ کر رک گیا جہاں پچھلے دن کرنل بہرام نے اپنی جیپ روکی تھی. اس پر سے دو آدمی اترے اور جھک جھک کر زمین پر کوئی چیز تلاش کرنے لگے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے کسی بہت چھوٹی چیز کی تلاش ہو. وائی تھری آہستہ آہستہ دونوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ چٹانیں ایسی تھی کہ وہ صرف بلندی سے دیکھا جا سکتا تھا. میں شہر میں کھڑے ہوئے کسی آدمی کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی. پھر اس نے وہ مسلس نکالا جو کرنل بہرام کے پاس سے برامد ہوا تھا. جوتے میں تلوے کے نیچے رکھ لیا. اس کے اپنے تجربے کے مطابق ایسا کرنے سے شناخت کرنے والا آپریٹر اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا اور یہی ہوا بھی. آپریٹر کی جھنجھناہٹ معلوم ہوتی چلے گئی، لیکن جیسے وائی تھری ان دونوں سے کچھ اور قریب ہوا جھنجھناہٹ پھر شروع ہو گئی. اس نے پرمانے انداز میں اپنے سر کے گنڈس دی اور وہ مسلس دوبارہ جوتے سے نکال کر جیب میں ڈال دیا. ادھر اسے مسلس جوتے سے نکالا تھا، ادھر ان میں سے ایک آدمی ایک دوست چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. وائی تھری سمجھ گیا کہ اس کے پاس بھی مسلس کا ڈکٹیٹک آپریٹر موجود ہے. اس نے مسلس کو پھر نکالا اور چٹکی میں دبائے کھڑا رہا. دوسرا آدمی دوسری طرف وہ آدمی جس نے چونک کر ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا تھا دوسرے کا کچھ کہنے لگا. مثلاً بائی تھری ایسی جگہ بیٹھا رہا ہوا جہاں سے وہ انہیں پوری طرح دکھائی دیتا. انہوں نے اسے دیکھا اور ان سے ریوالور نکل آئے. تم جو کچھ بھی تلاش کر رہے ہو میرے پاس ہے، اس نے انہیں مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہا. یہ کیا ہو؟ انہوں نے ریوالور کی نال کو جمدک دی. بائی تھری پر وقار انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور دو گز کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا. گریڈ ون، اس نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا جو مسلح سے باہر نکلنے پر چونکا تھا. اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سر کو اس باتی جنڈک دی اور وائی تھری سے سوال کیا. تم گریڈ ون؟ وائی تھری کا جواب تھا. ثبوت؟ وائی تھری نے شناخت کرنے والے آپریٹر نکال کر اسے دکھایا. دونوں کو ریوالور جیب میں چلے گئے. اب وائی تھری نے وہ مسلح نکالے جو کرنل بہرام کے پاس سے برامد ہوا تھا. آئی ایس آئی والوں سے پہلے ہی میں یہاں پہنچا تھا اور اسے تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا. پھر وائی تھری نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا. گریڈ ٹو، پہلے نے اس کے بارے میں وضاحت کی. ثبوت؟ وائی تھری سے گھورتا ہوا بولا. دوسرے آدمی نے ویسے مسلس نکال کر اسے دکھایا. ٹھیک ہے، وائی تھری سر ہلا کر بولا. چند نے خاموش لے کر اس نے گریڈ ون کے آدمی سے کہا، تم اسے باس کے پاس پہنچاؤ اور گریڈ ٹو میرے ساتھ ٹھہرے گا. لیکن مجھے ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی. بحث نہیں، وائی تھری نے تخلیہ نے کہا، میں کرنل کے قاتل کو تلاش کر معمول کیا گیا ہوں. مجھے ایک ساتھی کی تلاش ہے، یہ لوگ باس تک پہنچا دو. اس نے کرنل بہرام والا مسلس اس کی طرف بڑھا دیا. یور آئیڈینٹی 336 Y3 بولا اوکے میں ٹرک لے جا رہا ہوں فکر نہ کرو یہاں میرے پاس انتظام ہے گریڈ ون کا آدمی ٹرک پر بیٹھا وہاں سے روانہ ہو گیا یہ دونوں کھڑے ایسے اگلے موٹر غائب ہوتے دیکھتے رہے پھر Y3 نے گریڈ 2 پر گھرتے ہوئے پوچھا یور آئیڈینٹی 313 Y3 اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا جہاں واٹر کول انجن والی موٹر سائیکل چھپائی تھی دوسرے آدمی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا تھا موٹر سائیکل نکال کر اسٹارٹ کرتے ہوئے Y3 نے اسے کیریئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر وہ اسے وہاں لایا جہاں خود مقیم تھا T113 نے موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے حیرت سے چاروں طرف دیکھا عمارت میں پہنچ کر وہ اپنی زبان بند ہی نہیں رکھ سکا تھا کہ تم یہیں رہتے ہو وہ ہکلایا پھر تمہیں جو حیرت ہے وہ بس میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ادھر کوئی عمارت بھی ہوگی اب سوچو Y3 نے بد مزاجی سے مظاہرہ کیا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہاں نہیں دیکھا اس نے اپنے ہوش شکتی سے بھونک لیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اب احساس ہوا ہو کہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اب تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم کالی بھون نہیں ہو Y3 کا رہنا خوشوار تھا میں ثبوت پیش کر چکا ہوں اب میں تسلیم سے نہیں کروں گا تم نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہیں اس لیے میں خود ہی کرنے بحران کا قاتل بھی ہو سکتا ہوں میں سب نے اسی کی لاش سے برامد کیا ہو وہ بھوک لے کر Y3 کو دیکھنے لگا پھر اس کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا تھا Y3 کا گھوسا اس کے جبڑے پر پڑا اور پھر اسے اس کی جیب سے ریوالور نکال لینے میں دیر نہیں لگائی کھڑے ہو جاؤ Y3 نے سر لہجے میں کہا وہ جبڑا کہلاتا ہوا فرش سے اڑ گیا اب ثبوت پیش کرو اب میں اس کے علاوہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ تمہیں بات کا پتہ بتاؤں کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی جان نہیں جانتا کہ ایک ماہر پانچ ہونے کے علاوہ اور کیا ہے ٹھیک Y3 سر ہلا کر بولا تب میں یقین کر لوں گا ورنہ میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے شہرائے بند سوبی کی 11 عمارت میں وہاں تو نہیں رہتا کیوں نہیں کیا تم نے اسے دیکھا ہے بہت کم ہے کم دیکھا ہے زیادہ تر اس کی آواز سنتے اور آواز ایکویریم سے آتی ہے جس میں بام مچھلی توڑتی ہے وہ وہاں نہیں رہتا تو پھر کہیں اور بھی کہیں اور رہتا ہوگا لیکن قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بڑے لوگ تو وہیں آتے ہیں مان لیا کہ تم سب جو آئندہ احتیاط رکھنا غیر ضروری بکواس تھی مگر شاید تم نئے معلوم ہوتے ہو اس لیے میرا فرض ہے کہ تمہیں بتاؤں تم کب اور کس طرح تنظیم میں شامل ہوئے تو کیا یہ غیر ضروری بات نہیں ہے شاید آپ گریڈ ون کو یہاں حاصل ہے اور پھر ابھی میں تمہاری طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں پوری طرح امتحان لوں گا میں نے قتل کیا تھا بوس کے علاوہ کوئی اس کا شاہد نہیں اس لیے اس نے نہ صرف تحفظ دیا بلکہ پولیس آج تک مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکی ویسے بوس جس وقت بھی چاہتا ہے اس وقت تک مجھے پھانسی پر چڑھا سکتا ہے اور تو تم پھانسی کا مستحق ہو
یقین لیکن بوس بہت گریٹ ہے میں بھی اسی کی طرح گریٹ ہوں تو کیا مطلب اپنے ہاتھوں سے تمہیں پھانسی دے سکتا ہوں میں نے سمجھا ارے تم تو ڈر گئے Y3 کی ہنسی بہت خوفناک تھی رات کا 1 بجا تھا جب شاہراہ جمشیدی کی 11 عمارت کے کمپاؤنڈ میں کچھ عجیب سی ہڑبونگ سنائی دی کسی نے اونچی آواز میں کہا یس اور کئی آدمی عمارت کے مختلف حصوں سے نکل کر آواز کے پاس دوڑ پڑے ٹارچ کی روشنی کا دائرہ لاش پر ہی تھا ارے یہ تو ایک آدمی کچھ کہتے کہتے رک گیا پھر وہ بے تحاشا عمارت کی طرف بھاگا تھا راہداری سے گزرتا ہوا وہ اسی کمرے میں پہنچا جہاں بام مچھلی تھی ایک اوریئن کے سامنے کھڑا ہو کر ہانپتا ہوا بولا بول کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں کون ہے ایک اوریئن کو بھر رہی ہوئی آواز آئی T-148 کیا بات ہے کمپاؤنڈ میں T-113 کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے کوٹ کے کالر سے اسی آدمی کی تصویر پن کی ہوئی ہے جس نے سفید چٹان والی عمارت کے قریب اسے روک لیا تھا اچھا وہ تصویر اس کی لاش سے الگ کر لاؤ اور دوسرے کو لاش کے پاس سے ہٹ جانے کو کہو کہنا بوس کا حکم ہے کہ اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور بھول جاؤ کہ وہاں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی بہت بہتر بوس اس نے کہا اور کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی تم سر اپنے کمرے میں جاؤ بوس کا حکم ہے اسے بھول جاؤ کہ کمپاؤنڈ میں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی یہ سب چپ چاپ وہاں سے چلے گا T-148 میں تصویر لاش سے الگ کر کے دوڑتا ہوا عمارت میں داخل ہوا ایک اور والے کمرے میں پہنچا ہوا تھا کہ بوس کی آواز آئی تصویر اپنے کوٹ کے اندر میں جیب میں رکھ لو اوکے بوس اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا اب سنو فی الحال ہم اس عمارت سے دوسری عمارت میں منتقل ہو رہے ہیں جائے گا تم اس بام مچھلی کو ایکویریم سے نکال کر کمپاؤنڈ کے پھاٹک تک پہنچ جاؤ جو بہت اچھا بوس اس نے بام مچھلی کو گھیرتے ہوئے پھر تشویش لہجے میں کہا جلدی کرو آواز آئی وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس پر کھڑا ہو کر ایکویریم کے بہانے تک پہنچ سکے، لیکن وہاں اس ایکویریم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے سے ایک اسٹیل اٹھا کر پھر وہیں واپس آ گیا، لیکن جیسے اس نے اسٹیل پر کھڑے ہو کر ایکویریم میں ہاتھ ڈالا، مچھلی بڑی تیزی سے مڑی اور اس کی کلائی اپنے جبڑے میں ڈبوچ لی۔ ایک بساختہ قسم کی چونک کمرے میں جھونجی تھی اور وہ اسٹیل سے اچھل کر سرس پر آ پڑا تھا۔ پھر شاید اس نے اتنی ہی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش جسمانی تشنج میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد جسم ایک جھٹکے کے ساتھ سیدھا ہو کر بےحد سے حرکت ہو گیا۔ پھر جا کر بےدھل سانس تاری ہو گیا تھا۔ دام مچھلی پہلے ہی کی طرح بے نیاز آنا توڑتی رہی۔ پھر ایک دبلا پتلا لمبا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عجیب سے مسکراہٹ کے ساتھ ایکویریم کی جانب دیکھا اور مرنے والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھ کر اس کی جیب سے گئی تصویر نکالی اور جگہ اس کے چہرے پر پرتشویش آثار نظر آنے لگے۔ تصویر کو ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے نکلا اور راہداری میں پہنچ کر دائیں جانب مڑ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک دروازے پر رک کر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا گیا۔ دروازہ کھولے، لمبے آدمی نے اسی آواز میں کہا۔ بس بہت اندر سے آواز اور جلدی دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک سفید سان غیر ملکی کھڑا سلیپنگ گاؤن پہن رہا تھا۔
یس باس، ابھی اور اسی وقت اس تصویر کا ٹیسٹ کرا کے بتاؤ کہ یہ میک اپ نہیں یا اصلی چہرہ ہے۔ اوکے باس، اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر لے لی۔ اور شاٹوں سے کہو یہاں ایک لاش ہے، اسے فوراً ٹھکانے لگائے۔ تو کہاں باس؟ مچھلی والے کمرے میں۔ اور پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہونے سے قبل ہی وائی تھری کا پہلا میک اپ اتر گیا تھا، اور اب وہ ایک کھلنڈرے نوجوان کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی اس کا چہرہ ڈراؤنا بھی رہا ہوگا۔ ہوٹل میں اس نے اپنا نام کینی رولا درج کر لیا تھا، اور جب خاتون کاؤنٹر کلرک نے ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی میں اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس ہوٹل میں بہترین شامیں گزار سکے گا، تو وہ ہنس کر بولا، میں تمہاری زبان میں تمہاری طرح گفتگو کر سکتا ہوں، یہ بڑے خوشی کی بات ہے، آپ کو قطعی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہے؟ نہیں، مجھے ضرور بتائیے۔ کاؤنٹر کلرک دکھی جا رہی تھی۔ مجھے تمہارے ملک اور زبان سے بڑی محبت ہے، میں نے بچپن میں تمہارے شعرا کے کلام کا فرانسیسی ترجمہ پڑھا تھا اور تہیا کر لیا تھا کہ تمہاری زبان ضرور سیکھوں گا تاکہ تمہاری خوبصورت شاعری کا صحیح لطف اٹھا سکوں۔ میں آپ کو جدید شعرا کے مجموعے پیش کروں گی، بہت بہت شکریہ۔ اسی شام کو جب وہ ڈائننگ ہال میں پہنچا تو کاؤنٹر پر اس وقت بھی وہی لڑکی نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور وائی تھری کاؤنٹر ہی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تمہاری ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے۔ ڈیوٹی نہیں تو میں خود ہی یہاں بیٹھی رہتی ہوں، مجھے اس سے دلچسپی ہے، دراصل یہ میرے چچا کا ہوٹل ہے۔ اوہو، تو تمہارا چچا بہت مالدار آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ یہاں کے بہت بڑے ہوٹلوں میں سے ہے۔ یہاں کے سارے بڑے ہوٹل میرے چچا کے ہیں، وہ ابھی اولیا آباد کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ اوہو، تب تو تم بہت خوش قسمت ہو۔ کیا نام ہے تمہارے چچا کا؟ آکائے جواد حیدر۔ میرے لیے اپنے چچا کا آٹوگراف ضرور لے لینا، میری آٹوگراف بک میں ملکہ الزبت تک کے دستخط موجود ہیں۔ ضرور ضرور موسیف رولا۔ کیا میں ماموزیل کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ یاسمین فرخ زاد، وہ مسکرا کر بولی، تم میرا پہلا نام لے سکتے ہو۔ تو پھر تم بھی مجھے لینی ہی کہو گی، بڑی خوشی سے۔ کیا پیو گے؟ کافی، یہی منگوائے دیتی ہوں، میں آج تک فرانس نہیں گئی، مجھے پیرس دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ آؤ اور میری مہمان رہو، میرا باپ بھی ایک چھوٹا موٹا سرمایہ دار ہے، لیکن مجھے سرمایہ داری سے نفرت ہے، میں تو حافظ یا عمر خیام بننا چاہتا ہوں۔ تمہارے خیالات بھی تمہاری طرح خوبصورت ہیں۔ ہاں، اب میں تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ کہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ دلاویز انداز میں مسکرائی اور کاؤنٹر سے لگے ہوئے سوئچ بورڈ کے پش بٹن پر انگلی رکھ دی۔ عمر خیام کی رباعیات کی کچھ پینٹنگز میرے مکان میں لگی ہوئی ہیں، اس کے ایک ساقی کی شکل ہو بہو تم سے ملتی ہے، میں صبح سے اب تک تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ شکریہ، میرا بھی یہی خیال ہے کہ میرے خد و خال کلاسیکی ہیں، لیکن یقین کرو آج تک تمہارے علاوہ کسی نے بھی مجھ سے یہ بات نہیں کہی۔ تمہارے ان نیم خوابیدہ سی آنکھوں میں مجھے ہزاروں سال پرانی کہانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ ایک ویٹر قریب آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کافی؟ یاسمین نے اس سے کہا۔ یہی لاؤ۔ ویٹر واپس چلا گیا اور یاسمین وائی تھری سے بولی، تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ وائی تھری این اس کے سامنے والے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ چلنے میں خاموش رہ کر بولی، میں تمہیں اولیا آباد کے میوزیم میں اپنے یہاں کے مصوروں کے کارنامے دکھاؤں گی، تم دیکھنا انہوں نے کس انداز میں خیام کی رباعیات اور حافظ کے اشعار کو نیا روپ دیا ہے۔ ضرور ضرور، میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہنچتے ہی تم جیسی مہربان خاتون سے ملاقات ہو گئی۔ میں تمہیں یہاں کا چپا چپا دکھاؤں گی. یقین کرو تمہیں اپنی زبان اتنی روانی سے بولتے سن کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. میں تمہیں اپنے معزز چچا سے بھی ملواؤں گی, تم خود ہی ان سے آٹوگراف لے لینا. مزید خوش قسمتی, وائی تھری نے طویل سانس لی. شاید اسے توقع نہیں تھی کہ بات اتنی جلدی بن جائے گی. اس ہوٹل میں اس نے قیام ہی اس لیے کیا تھا کہ جواد حیدر کی ملکیت تھا اور یہاں اس کی بھتیجی کاؤنٹر پہ بیٹھتی تھی. کافی آئے اور وہ دونوں کافی پیتے رہے. تصویروں سے وہ پھولوں کی طرح آئے تصویروں سے وہ پھولوں کی طرف آئے اور یاسمین اسے اپنی پسند سے آگاہ کرتی رہی. پھر اچانک وائی تھری بولا, اگر مجھ سے کوئی بے وقوفی سرزد ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. میں نہیں سمجھی, یاسمین نے حیرت سے کہا. میرے گھر والوں کا خیال ہے کہ میں اول درجے کا بے وقوف ہوں, لیکن میں تو ایسا محسوس نہیں کرتی. شکریہ, میرے احباب بھی مجھے احمقی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یقیناً وہ برے لوگ ہوں گے. خیر ہٹاؤ, میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اسی وقت سے تمہیں یہاں کی سیر کرانے کی شروعات کر دی جائے. یاسمین, میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں گا, صبح سے تنہائی نے مجھے تھکا دیا ہے. اچھا تو ہم گلبار چلیں گے اور وہیں رات کا کھانا کھائیں گے, وہ بھی اپنا ہی ہے. وہاں پھولوں کی بہار دیکھنا, پھولوں سے مجھے والہانہ عشق ہے, وائی تھری بھرائی ہوئی آواز میں بولا. جنرل کی گاڑی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اتر کر حیدر صدر دروازے کی طرف بڑھا. اس کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی اور آنکھوں میں شدید ترین الجھن کے آثار تھے. سٹنگ روم میں پہنچ کر اس طرح صوفے پر گر پڑا جیسے ایک لمبی مسافت پیدل طے کر کے یہاں تک پہنچا ہو. پھر اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور دوسرے لمحے میں اس ملازم کمرے میں داخل ہو کر مؤدب کھڑا ہو گیا. علی نقی کو بھیجو, جنرل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. کچھ دیر بعد علی نقی کمرے میں داخل ہو رہا تھا. تم نے دیکھا؟ جنرل نے غصیلے لہجے میں کہا. علی نقی نے بوکھلا کر سر کو منفی جنبش دی. بیٹھ جاؤ. شکریہ جناب, وہ سہنے ہوئے انداز میں ایک طرف بیٹھتا ہوا بولا. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی. جی ہاں, مگر شام کو کوئی اخبار دیکھا ہے؟ ابھی تک نہیں آئی. وائی تھری کی بات کر رہا ہوں, اس نے پھر کسی کو مار ڈالا. یقیناً وہ دشمن کو کوئی ایجنٹ ہی ہوگا. پوری بات سنو, لاش پولیس اسٹیشن کے قریب پائی گئی ہے. اوہ, پھر دوسری حماقت یہ کہ اپنی تصویر مقتول کے کوٹ کے کالر سے پن کر کے اس کی پشت پر لکھ دیا ہے, مقامی پولیس کو چیلنج, اس کا قاتل میں ہوں. خدا کی پناہ, اس سے بڑی حماقت تو ہو ہی نہیں سکتی. اوہ, وہ جواد حیدر کے سبستان ہوٹل میں ٹھہرا ہے. وہ تو آکائی آپ ہی نے مشورہ دیا تھا, لیکن میں نے یہ مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ وہ پولیس کو چیلنج کرتا پھرے. حد ہو گئی. واقعی بڑی عجیب بات ہے جناب, معلوم کرو کہ وہ ان حالات میں وہی مقیم ہے یا نہیں. بہت بہتر جناب. علی نقی کمرے سے چلا گیا اور جنرل پاؤچ سے تمباکو نکال کر پائپ بھرنے لگا. پائپ سلگا کر وہ صوفے کی پشت سے ٹک گیا. پھر 15 منٹ بعد علی نقی کی آمد ہی پر چونکا تھا. علی نقی بے حد خوش نظر آ رہا تھا. جنرل نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ جلدی سے بول پڑا, وہ وہاں سرے سے گیا ہی نہیں, یہ اور بھی برا ہوا. میں نے چاہا تھا کہ وہ میری نظر ہی میں رہے. علی نقی کچھ نہ بولا. جنرل پر تشویش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اچانک فون کی گھنٹی بجی اور جنرل نے ریسیور اٹھا لیا. ہاں, کیا ہے؟ لاش پر پائے جانے والی تصویر سے متعلق ایک نئی خبر جناب. کسی پروفیسر تنگا دان نے پولیس کو مطلع کیا ہے کہ لاش کے ساتھ پائے جانے والی تصویر میں صاحب تصویر کا اصل چہرہ نہیں معلوم ہوتا. اگر پولیس اوریجنل فوٹو گراف اس تک پہنچا سکے تو وہ اپنی تجربہ گاہ میں اپنے دعوے کا ثبوت پیش کر سکے گا. پروفیسر تلگاوا کیا بلا ہے؟ جنرل بھرائی ہوئی آواز میں کہا. ایک فرانسیسی ہے جو 10 سال سے یہاں آباد ہے, سائنٹسٹ ہے, اپنی ذاتی تجربہ گاہ بھی رکھتا ہے. کیا پولیس نے تصویر اس کے حوالے کر دی؟ جی ہاں, اور پروفیسر نے ثابت کر دیا کہ ناک اور گھنی مونچھیں مصنوعی ہیں. اوہ اچھا, اور کچھ؟ بس اتنا ہی جناب. ٹھیک ہے, کہہ کر جنرل نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. علی نقی اس دوران میں سے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. جنرل اس کی طرف مڑ کر مسکرایا. تو اچھی خبر ہے جناب, بہت اچھی. علی نقی نے مجھے بہت اچھی. علی نقی, کیا وائی تھری کی ناک اور مونچھیں مصنوعی لگتی تھی؟ نہیں جناب, میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا. میرا بھی یہ خیال تھا کہ اس کا میک اپ حیرت انگیز تھا. میک اپ؟ علی نقی چونک پڑا. ہاں میک اپ, مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دوسرے میک اپ میں اسی ہوٹل میں مقیم ہوگا اور ہم اس پر نظر رکھ سکیں گے. جب وہ اتنا کامیاب میک اپ کر سکتا ہے تو ہم اسے کس طرح پہچانیں گے جناب؟ تم ایک بات بھول رہے ہو, سبستان میں ٹھہرنے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ جواد حیدر کی ایک بھتیجی زیادہ تر کاؤنٹر ہی پر بیٹھی رہتی ہے, اس سے رب بڑھانے کی کوشش کرنا. اوہ جناب, واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا. لہٰذا ہوٹل میں کام کرنے والا جو شخص بھی لڑکی کے زیادہ قریب دیکھا جائے گا وہ وائی تھری ہوگا. آکائی سورج ہیں اور ہم سب حقیر ذرے, ہمیں آپ ہی سے تو روشنی ملتی ہے. اب میری پریشانی رفع ہو گئی. جنرل نے طویل سانس لی تھی. دوسری صبح لینی رولا وائی تھری نے اخبار کے پہلے صفحے پر پروفیسر تلگاوا کا انکشاف پڑھ کر ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کچھ دیر خاموش رہ کر بڑبڑایا، پروفیسر تلگاوا میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ تمہیں قریب سے دیکھنے کی کوشش کروں گا اور پھر ایسی حالت میں جبکہ میرے شکار کی لاش پولیس اسٹیشن کے قریب پڑی پائی گئی ہو۔ کہاں شاہراہ جمشیدی کی گیارہویں عمارت اور کہاں پولیس اسٹیشن؟ دفر ناشتہ اس نے کمرے میں طلب کیا، کافی کی پیالی میں شکر گھول ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ صبح بخیر، دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی۔ صبح بخیر یاسمین، میں تمہاری مہک فون پر بھی محسوس کر رہا ہوں۔ رات کیسی گزری؟ بہت خوبصورت، خواب میں پھولی پھول دیکھتا رہا جن میں یاسمین سب سے نمایاں تھا۔ تم بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، میں اس وقت گھر سے بول رہی ہوں، 10 بجے پہنچوں گی۔ تم تیار رہنا، میں تمہیں یہاں کی آرٹ گیلری دکھاؤں گی، میں بے چینی سے منتظر رہوں گا۔ اے دو داغ سفید پھول، اس کے کان میں ایک پرشور قسم کا بوسا گونجا اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ ریسیور رکھ کر وہ کافی پینے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگا اور پھر بائیں آنکھ دبا کر بولا، دیکھو بیٹے عمران، ذرا احتیاط سے، نادانستگی میں تم سے جو حماقتیں خواہ مخواہ سرزد ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تنہا ہو تو اس پرائے دیش میں، اچھا تو میں دن بھر کی ممکنہ حماقتیں یہی تنہائی میں کیوں نہ کر بیٹھوں۔ اوہ خوش، دیکھا جائے گا۔ 10 بجے یاسمین آ پہنچی تھی، وہ بھی باہر جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، وہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی، کل ہی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں برسوں سے تمہیں جانتی ہوں، ہے نا عجیب بات؟ پھیلاتی رہو اپنے خوشبو، جب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں تمہاری باتوں کی خوشبو میرے پورے وجود پر مسلط ہو جاتی ہے۔ باتیں کرنے کا اتنا خوبصورت انداز میں نے آج تک کسی لڑکی میں نہیں پایا۔ بیٹھ جاؤ، کیا پیو گی؟ بس باہر ہی کھائے پیئیں گے۔ اچھا تو چلو۔ دونوں کمرے سے نکلے، زینے طے کر کے ڈائننگ ہال سے گزرتے ہوئے پورچ میں آئے۔ یہاں یاسمین کی اسپورٹ کار کھڑی تھی۔ تمہاری ڈرائیونگ بھی بہت عمدہ ہے، عمران نے اس سے کہا، کل شام اس کا اندازہ ہوا تھا۔ ہاں گلبار کی شام، یاسمین کے ساتھ کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ تم ان پھولوں کے درمیان ڈریم لینڈ کے شہزادے معلوم ہو رہے تھے، جب تم یہاں سے جانے لگو گے تو میں تم سے نہیں ملوں گی۔ کیوں؟ میں بہت جلد رو پڑتی ہوں اور دوسرے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ میرا بھی یہی دل چاہتا ہے۔ اچھا تو پھر ہم دونوں یہی کریں گے۔ ضرور ضرور، عمران سر ہلا کر بولا۔ اسپورٹ کار تیز رفتاری سے راستہ طے کر رہی تھی، یاسمین ہی ڈرائیو کر رہی تھی اور عمران اس کے قریب بیٹھا ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یاسمین بولی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، حالانکہ پہلی بار آیا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، تم ایسی فضاؤں کے بارے میں سوچتے رہے ہو گے اس لیے اجنبیت نہیں محسوس کرتے۔ تم ذہین بھی ہو، خوبصورت پھول اور ذہانت کی خوشبو مجھے بہت متاثر کرتی ہے، کیونکہ خود اول درجے کا بیوقوف ہوں۔ بیوقوف نہیں بلکہ سادہ لوح کہو، مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو چالاک بننے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ تم خود بھی تو ایسی ہی ہو۔ چالاک بن کر کیا کروں گی؟ ضرورت ہی کیا ہے، سیدھے سادے آدمی کی طرح زندہ رہوں اور خوشیاں سمیٹتے رہو۔ دوسروں کی چالاکی ہمیں اسی لیے دل گرفتہ کر دیتی ہے کہ ہماری چالاکی مات کھا گئی۔ واقعی بہت ذہین ہو۔ آرٹ گیلری میں پہنچ کر وہ بچوں کی طرح متحرانہ انداز میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے پھر رہے تھے۔ قدیم اور جدید مصوروں کے بے شمار کارنامے یہاں بکھرے ہوئے تھے۔ عمران تصاویر کے قریب رک کر ان سے متعلق اظہار خیال کرتا۔ مصوری کے بارے میں تمہارا تنقیدی شعور بھی حیرت انگیز ہے، یاسمین بولی۔ دفتر عمران عمر خیام کی ایک ربائی کے قریب رکا اور اس کی طرف مڑا۔ یہ دیکھو ذرا، اس ساقی کو دیکھو، کیا تم سے مشابہ نہیں ہے؟ میرے خدا، یاسمین چونک پڑی، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے خواب گاہ میں اسی کی نقل آویزہ ہے، میں نے تم سے جھوٹ تو نہیں کہا تھا۔ تو آج تم نے مجھے دریافت کیا ہے، یاسمین اس کی سنجیدگی پر ہنس پڑی۔ کاش میں تمہیں ایسے ہی لبادے میں دیکھ سکتا اور تم میری طرف ٹھنڈے پانی کے گلاس بڑھا رہی ہوتی۔ ٹھنڈا پانی کیوں؟ وہ ہنس پڑی۔ ایسے مواقع پر ٹھنڈا پانی ہی پینا چاہیے۔ میں نے ابھی تک تمہیں شراب طلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نہیں پیتا، یہ بھی میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ یسوع مسیح نے منع کیا ہے اس لیے نہیں پیتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے مذہبی ہو گئے، یاسمین نے مایوسی سے کہا۔ کیا مذہبی ہونا بری بات ہے؟ نہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ کیا تم پیتی ہو؟ کبھی کبھی پورٹ یا کیری پی لیتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے پیغمبر نے بھی شراب پینے کو منع کیا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا۔ بس اب زیادہ بور مت کرو۔ دیکھو نا، میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ کبھی کبھی بے وقوفی کی باتیں بھی کرنے لگتا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گی، کیونکہ ایک عیسائی نے میرے پیغمبر کا حوالہ دیا ہے۔ تو برہم اندھی، وہ بوکھلا کر بولا، بالکل نہیں، میں تمہاری شکر گزار ہوں، اللہ اس کا رسول اور شیر خدا مجھے معاف کرے۔ وہاں تو میں نے تمہیں بور کر دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چلو اب میں تمہیں ایک اور ایسے ہی ہوٹل میں لے کروں گی جو یہاں کے بہترین تفریحی گاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بھی تمہارے چچا ہی کا ہے، ہاں باہر نکل کر وہ پھر اسپورٹ کار میں بیٹھے اور عمران نے اس کے عقب نما آئینے کو اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ خود بھی اس پر نظر رکھ سکے, کیونکہ سبستان سے نکلتے اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے. نیلا رنگ کی ایک وکس ویگن مسلسل پیچھے لگی رہی تھی اور اب بھی وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا. نچلا ہون دانتوں میں دبائے ہوئے اس نے کنکشن سے یاسمین کی طرف دیکھا, وہ کچھ کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھی. میں نے واقعی تمہارا موڈ چوپٹ کر دیا, معافی چاہتا ہوں, اس نے کہا. چھوڑو ختم کرو, میں پرانی بات ہو گئی ہے. ویسے میں ایک بڑی عمدہ بات سوچ رہا تھا. کیا بات؟ تم خود اپنا ایک سنیک بار کیوں نہیں کھول لیتی؟ اسے مشرقی طرز پر سجاؤ اور خود وہیں وہی قدیم لباس پہن کر بیٹھا جس میں تم عمر خیام کو شراب دے رہی تھی. یقین کرو وہاں مغرب کے سیاحوں کا بھیڑ رہا کرے گا کیونکہ وہ مشرق میں مشرق کی اور دیکھنے آتے ہیں. خیال اچھا ہے لیکن میرا باپ اتنا مالدار نہیں ہے. تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ ہم 11 بہن بھائی ہیں. اتنا بڑے کنبے میں ایسی بچت کیسے ہو سکتی ہے جسے کسی بڑے کاروبار میں لگایا جا سکے؟ ہاں یہ بات تو ہے, مجھے خوشی ہوئی کہ تم 11 ہو. میرا باپ تو مجھ ایک کو بھی نہیں برداشت کر سکتا. وہ کچھ نہ بولی, نہ جانے کہ اس کے چہرے پر دوبارہ اسمہلال طاری ہو گیا تھا. تھوڑی دیر بعد پھر بولی, میرا پتہ ان 11 میں سے صرف مجھے پسند کرتا ہے, باپ سے بھی اس کی لڑائی ہے. دونوں بھائی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. یہ تو بری بات ہے. ہاں تو تم مجھے اپنے چچا سے کب ملاؤ گی؟ میں ان سے ذکر کروں گی, بہت مصروف آدمی ہے. مجھ سے اس لیے خوش ہوئے کہ میں ان کے کاروبار میں دلچسپی لیتی ہوں. خیر دیکھا جائے گا. گاڑی پھر ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی. یہاں سوئمنگ پول کے چاروں کنارے پر میزیں لگی ہوئی تھی جن کے اوپر بڑے بڑے صاحبان تھے. عمران نے وکس ویگن کو بھی کمپاؤنڈ میں پارک ہوتے دیکھا. اس میں سے ایک طویل القامت نوجوان برآمد ہوا تھا. میں ایک کال کرنا چاہتا ہوں, اس نے یاسمین سے کہا. یہاں کسے کال کرو گے؟ میرے علاوہ اور کس کو جانتے ہو؟ ایئرپورٹ میرا ایک سوٹ کیس رہ گیا تھا, معلوم کرنا ہے ملا یا نہیں. مل گیا ہوگا تو شبستان کے لیے کہہ دوں گا. وہ سامنے بوتھ ہے, تم کال کرو, میں اندر مینیجر کو کچھ ہدایت دے دوں, یاسمین نے کہا اور عمران کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی. بوتھ میں پہنچ کر عمران نے دروازہ بند کیا اور جرنل کے نمبر ڈائل کیے. Y3 جواب ملنے پر اس نے ماؤتھ پیس نے کہا, اوہ تم کہاں ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا. تھوڑی دیر بعد آپ کو اطلاع مل جائے گی, عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. نیلی وکس ویگن پیچھا نہیں چھوڑ رہی. کیا مطلب؟ دیکھیے جرنل صاحب, اگر نادانستگی میں آپ کا کوئی آدمی میرے ہاتھوں مارے گا تو ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی. آخر تم نے وہ احمقانہ حرکت کیوں کی تھی؟ فون پر اس کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو یہ طریقہ ترک کرنا پڑے گا. نیلی وکس ویگن واپس منگوا لیجیے. خیر اچھا اچھا, مجھ سے جلد ملنے کی کوشش کرو. شکریہ, جلد ہی ملوں گا. سلسلہ منقطع کر کے وہ بوتھ سے باہر نکل آیا. نیلی وکس ویگن والا بوتھ کے قریب ہی کھڑا نظر آیا تھا. عمران اس کی طرف توجہ دیے بغیر بائیں جانب والے صاحبان کے نیچے بڑھتا چلا گیا. سوئمنگ پول میں نوجوان لوگ ڈرائیو کر رہے تھے. ان میں خوش رنگ اور متناسب جسموں والی لڑکیاں بھی تھیں. وہ صاحبان کے نیچے پہنچا ہی تھا کہ یاسمین واپس آتی دکھائی دی. اس کے پیچھے ایک آدمی مودمانہ چلا آ رہا تھا. قریب پہنچ کر اس نے عمران سے پوچھا, کس طرف بیٹھنا چاہتے ہو؟ جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤ, میرے پاس سوئمنگ ڈریس ہوتا تو میں بھی غسل کا لطف اٹھا سکتا. وہ بھی مہیا کر دیا جائے گا, تو پھر پہلے غسل ہی کر لو, پھر کھائیں گے. میں تھوڑی سی ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہوں. وہ پھر چلی گئی تھی شاید غسل کا لباس فراہم کرنے کے لیے. عمران صاحبان کے نیچے بیٹھا رہا. نیلی گاڑی والا پھر دکھائی دیا, وہ بھی اسی صاحبان نے چلایا تھا. عمران کے قریبی کے ایک میز کے سامنے بیٹھ گیا. یاسین واپس آئے تھے. عمران نے آہستہ سے کہا, پہلے میری ایک بات سن لو. ہاں کیا ہے؟ وہ رازدارانہ انداز میں اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے گئی. اگر میں نے تمہیں غسل کے لباس میں دیکھ لیا تو پھر میرا فرانس واپس جانے کو دل نہ چاہے گا. وہ سیدھی کھڑی ہو کر ہنس پڑی اور پھر بولی, میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں تمہیں غسل کے لباس میں دیکھ کر مجھے کہہ نہ ہو جائے. مرد اسی وقت تک اچھے لگتے ہیں جب تک وہ پورے کپڑے پہنے ہو, بھلا ان کے جسموں میں خوبصورتی کی کون سی چیز ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک, بڑی عمدہ بات کہی تم نے. مردوں سے زیادہ بے ہنگم جانور خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. میں نے ایک بار پیرس میں ایک ایسا لمبا اور دبلا پتلا آدمی دیکھا تھا جو پانی میں تیرتے وقت بالکل بام مچھلی معلوم ہوتا تھا. اگر تم کہو تو یہاں بھی تمہیں ایک ایسا آدمی دکھا سکتی ہوں. وہ ایک بہت بڑا پانسٹ اور نجومی ہے, جو حکم لگا دیتا ہے وہی ہوتا ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس نے ایک بام مچھلی بھی پال رکھی ہے. تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں جس سے کچھ پوچھا؟ نہیں, مجھے تو وہ بہت سور معلوم ہوتا ہے. ویسے میرے چچا اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہو. بام مچھلی کی کیا بات کہی تھی؟ میں نے چچا سے سنا تھا کہ اس کے یہاں ایک بہت بڑے ایکوریم میں ایک 4 فٹ لمبی بام مچھلی تیرتی رہتی ہے, اور اس کا جسم بھی بام مچھلی کی طرح لچکیلا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں ہڈیاں ہی نہ ہو. خود چچا کا خیال ہے کہ وہ اس بام مچھلی سے بہت مشابہت رکھتا ہے. اب تو اسے دیکھنے کو دل چاہنے لگا ہے. واقعی عجیب ہوگا. وہ کہاں رہتا ہے؟ یہ تو نہیں بتایا چچا نے. خیر ہوگا, آپ کیا پروگرام ہے؟ کھانا کھا کر یہیں آرام کریں گے. جہاں آرام کرنا ہے وہیں کھانا کیوں نہ کھائیں؟ عمران نے کنکشن سے نیلی کار والے کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ اسے مایوس کر دینا چاہتا تھا. چلو یہی صحیح، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ پروفیسر تلگاوا کی تجربہ گاہ شہر سے باہر تھی، 10-11 سال سے وہ یہی مقیم تھا اور یہاں کی حکومت نے اس کے تحقیقی کاموں کے سلسلے میں آسانیاں فراہم کی تھی۔ تلگاوا پرتگالی تھا لیکن عام طور پر لوگ اسے فرانسیسی سمجھتے تھے کیونکہ وہ فرانسیسی بھی بڑی روانی سے بول سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی جوان العمر بیوی ماریانا بھی تھی، بچے نہیں تھے، خود پروفیسر 50 سال سے کم کا نہ رہا ہوگا۔ پروفیسر اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں Y3 کی تصویر پر کچھ مزید تجربات کر رہا تھا۔ مقامی پولیس نے اس سے استدعا کی تھی کہ وہ کسی طرح اس تصویر کے صحیح خد و خال کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کرے۔ رفتن تجربہ گاہ کا دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا اور لمبا آدمی اندر داخل ہوا۔ پروفیسر چونک پڑا، نہ صرف چونک پڑا بلکہ اس کے چہرے پر خوفزدگی کے آثار بھی نظر آئے تھے۔ تو تم اندر کس طرح آئے؟ مسز تلگاوا کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، مجھے بہودہ مذاق پسند نہیں ہے، بتاؤ اندر کیسے آئے؟ سارے دروازے مقفل تھے، میں ہوا بن کر دروازوں کے رخنوں سے بھی گزر سکتا ہوں، مگر ماریانے کہاں ہے؟ بکواس مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے، پروفیسر نے اسے للکارنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز میں خوف کی لرزش بدستور موجود تھی۔ میں تمہارا باس ہوں تلگاوا، میرا احترام کرو، میں پیتری دی کے علاوہ اور کسی کو جواب دے نہیں۔ تم سنگھی کے غلام ہو تلگاوا، مجھے درمیان میں لائے بغیر تم پیتری دی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ میں کیسے چلے جاؤں یہاں سے گندے پیلے سور؟ میں تمہاری بد چلانے کا برا نہیں مانوں گا کیونکہ تم ایک بہت خوبصورت بیوی کے شوہر ہو، سنگھ شفاف کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تلگاوا ایک بڑا سا ہتھوڑا اٹھا کر سنگھی کی طرف جھپٹا لیکن دوسرے لمحے ہتھوڑا تو اچھل کر دور جا گرا اور سنگھی کسی آکٹوپس کی طرح اسے چمکتا ہوا بولا، گرفت بتدریج سخت ہوتی جائے گی اور بالآخر تمہاری پسلی کی ہڈیاں چٹاچ ٹوٹنے لگیں گی۔ میری گرفت میں بتدریج ہی دباؤ محسوس کرنے کی کوشش کرو تلگاوا۔ ذرائع کی دیر میں تلگاوا اس طرح چیخنے لگا جیسے سچ مچ موت کے شکنجے سے بچ نکلنے کے لیے دیوانہ وار جدوجہد شروع کر دیا۔ بتاؤ ماریانا کہاں ہے؟ بیڈ روم میں، بیڈ روم کے نیچے والے تہ خانے میں، وہ تم سے ڈرتی ہے، اس پر رحم کرو۔ سنگ اسے چھوڑ کر ہٹ گیا۔ تلگاوا کی آنکھیں بند تھی اور وہ کھڑا اس طرح گھوم رہا تھا جیسے بہت زیادہ پی گیا ہو، سانسیں چڑھی ہوئی تھی اور پھر وہ دفتن فرش پر آ رہا۔ سنگ خاموشی سے باہر نکل گیا، پل بھر کے لیے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ تلگاوا پر کیا گزری۔ تلگاوا چندے میں آنکھیں بند کیا پڑا رہا، پھر کسی زخمی جانور کی طرح گھسٹتا ہوا ایک جانب بڑھنے لگا۔ کھڑے ہونے کی سکت شاید اب اس میں نہیں تھی۔ باہر جانے والی دیوار کے قریب پہنچتے اس نے ایک گیلی سوئچ بورڈ کا صرف پش بٹن دبایا، ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور سوئچ بورڈ کے برابر ہی دیوار سے خانہ برآمد ہوا جس میں سیاہ رنگ کی چھوٹی سی مشین نصب تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سوئچ آن کیا۔ ہلکی سی آواز جو ہواؤں کے مدھم شور سے مشابہ تھی کمرے میں گونجی، پھر وہ آہستہ آہستہ چھوٹی سی چرخی کو گردش دینے لگا، ساتھ ہی چہتا جا رہا تھا، ہیلو مادام T3 بھی، ہیلو مادام T3 بھی۔ اچانک اس مشین سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے بہت سے کتے بھونک رہے ہوں۔ پھر اس نے پشت پر کہکہے کی آواز سنی اور کسی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرف پلٹ پڑا۔ سنگھی دروازے میں کھڑا ہنس رہا تھا، تلگاوا سے تنفر آمیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ پروفیسر، سنگ مزہکانہ انداز میں بولا، میری ہر بات پر یقین کرنا سیکھو ورنہ غارت ہو جاؤ گے۔ تلگاوا کچھ نہ بولا، سنگ نے آگے بڑھ کر ایک انوکھی وجہ سے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ اس کے بعد تلگاوا کو سہارا دے کر اٹھاتا ہوا بولا، بالکل خفتی کر دیا ہے ماریانا نے، ماریانا جہاں تھی وہی ہے، میں نے اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی، تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کوئی بھی براہ راست مادام سے گفتگو نہیں کر سکتا، جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو، ماریانا مجھے اچھی لگتی ہے لیکن میں اسے تم سے جدا نہیں کروں گا، تم دراصل ذہنی ہو، اس ڈر سے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے کہ کہیں وہ کسی جوان آدمی سے متاثر نہ ہو جائے، یہ جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے، سنگ اسے سہارا دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، میرے آدمیوں میں سے ایک اور مارا گیا، اس کی لاش ہال میں موجود ہے اور اس لاش کے ساتھ بھی وہی تصویر پائی گئی ہے، آخر وہ کون ہے؟ تمہیں کسی نہ کسی طرح کے صحیح خد و خال واضح کرنے ہیں، کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا خیال اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سنگ اسے ہال میں لایا جہاں فرش پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، یہ بھی مسلح کی وجہ سے مارا گیا کیونکہ اس نامعلوم آدمی کے پاس ایک آئیڈینٹی فائر موجود ہے، لہٰذا اب تم گریڈ 2 کے سارے آدمیوں سے مسلح واپس لے لو۔ بہت اچھا، تلگاوا ہکلایا، اور کبھی ماریانا کا ساتھ لے کر باہر بھی نکل جایا کرو ورنہ مقامی حکام خامخواہ تم سے متعلق سے بعد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مجھے اس پر مجبور نہ کرو، میں درخواست کرتا ہوں۔ آخر کیوں، تم سے مطلب؟ پروفیسر حلق پھاڑ کر دھارا، سنگ کی مسکراہٹ غصہ ہی دلانے والی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی ہے، کتنی بار کہوں، اس گھٹے ہوئے ماحول میں وہ اپنی سادگی کھو بیٹھے گی۔ او خدا، پروفیسر دانت پیس کر اپنا سر پیستا ہوا بولا، میں نے اس نطفہ نا تحقیق کو ہلاک کیوں نہ کر دیا؟ آپ کوشش کر کے دیکھو، سنگ بالکل بچوں کے ساتھ انداز میں سے چھیڑ رہا تھا۔ پروفیسر پاگلوں کی طرح چیختا اور اپنے بال نوچتا رہا تھا۔ رات کے 10 بجے سے ڈائننگ ہال سے اٹھ کر عمران اپنے کمرے میں آیا. یاسین گھر جا چکی تھی, رات کا کھانا بھی اس نے عمران ہی کے ساتھ کھایا تھا. سر شام ان کی واپسی ہوئی تھی اور عمران اسی کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھا رہا تھا. کمرے میں داخل ہو کر اس نے چاروں طرف متجسانہ نظر ڈالی اور سوٹ کیس پر نظر پڑتے ہی اندازہ کر لیا کہ اس کی عدم موجودگی میں کسی نے کمرے میں داخل ہو کر سامان کی تلاشی لی تھی. صبح یاسمین کے ساتھ جانے سے پہلے اس نے اپنے سامان پر کچھ ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کے ایک آدھا انچ ادھر یا ادھر ہونے کی بنا پر وہ آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اسے ہاتھ لگایا گیا ہے. دروازے بولٹ کر کے وہ سوٹ کیس کے قریب آیا اور اس کا ڈھکنا اٹھاتے ہی وہ چیز بھی نظر آ گئی جو نہ تو اس کی ملکیت تھی اور نہ پہلے سے سوٹ کیس میں موجود تھی. یہ ایک چھوٹا سا وائر ریکارڈر تھا. وائرس سے بل بڑھایا تو یہ بات ہے, کیوں حماقتیں کر رہے ہو پیارے, تم باز نہیں آؤ گے؟ وائر ریکارڈر اٹھا کر اس نے ٹیپ اس کا ڈسپلے بٹن دبایا اور پھر اسے کان کے قریب لے جا کر سننے لگا. آواز آ رہی تھی, ہیلو وائس روز, تم اس پروفیسر تلگاوا کے متعلق ضرور کچھ جاننا چاہو گے, لہٰذا سنو. یہ 10 سال قبل پرتگال کی ایک یونیورسٹی سے یہاں آیا تھا, ماہر برقیات ہے, ہماری حکومت سے بھی وظیفہ لے رہا ہے, لیکن اس کا اس طرح اچانک سامنے آنا مجھے شبہ میں ڈال رہا ہے, تو میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مناسب سمجھو تو اسے چیک کر لو. کوئی جواب مجھے دینا چاہو تو اسے ریکارڈ کر کے اسی ریکارڈر کو کسی ردی کاغذ میں لپیٹ کر کل صبح ٹھیک 8 بجے ہوٹل کے فورس والے ڈسٹ بن میں ڈال دینا, اوور. عمران نے جنرل کی آواز پہچان لی تھی اس لیے وائر کو ریوائنڈ کیا اور ریکارڈ کو منہ کے قریب لا کر آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا.